اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں، مباحات الدعائی، دعا میں جائز امور. مباح کا لفظ قرآن پاک میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اباحت یعنی وہ چیز جو جائز ہے، ایک تو ہوتی ہے ریکمینڈیڈ اور ایک ہوتی ہے الاؤڈ. انگلش میں یہ وہی چیز ہے جو الاؤ کے معنوں میں، کہ جو چیزیں جن کے کرنے کی اجازت ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا زور دیا جاتا ہے کہ یہ ضرور کیا جائے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو کہیں کر لے کوئی حرج نہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ اوکے کوئی کرے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم ان چیزوں کا فرق نہیں سمجھ پاتے، تو کئی چیزوں کے ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ دعا میں جائز امور کون سے ہیں. پہلا، کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کا نام لے کر دعا کرنا جائز ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قالت امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمك انس ادعو اللہ له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے. آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ انس کو کثرت سے مال اور اولاد دے، اور جو کچھ دے اس میں برکت عطا فرما. اسے بخاری نے روایت کیا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت انس 10 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور پوری جوانی اور اپنی زندگی کا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ان کے ساتھ گزارا. اور اللہ کے نبی کی اس دعا کی قبولیت دیکھیے کہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی تھے حضرت انس، اور جب یہ فوت ہوئے تھے تو تقریباً 90 سے 100 کے قریب ان کے بیٹے اور پوتے اور ان میں حافظ قرآن تھے. یعنی اتنی اللہ کے نبی کی یہ دعا کی برکت ہوئی. اور ویسے بھی خدمت کرتے تھے، تو جو خدمت کرتا ہے اس کے لیے تو دعائیں نکلتی ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ اس کی ماں نے دعا کے لیے کہا نا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس بات کو ایک ٹوکن بنا لیا گیا. نوٹ کیجیے کہ یہ مباحات ہیں، یہ فرائض نہیں ہیں. ہمارے کلچر میں ہو کیا گیا کہ خود دعا کرے نہ کرے، بس چند لوگوں کو مخصوص سمجھ کے کہتے ہیں، بس ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں. کچھ لوگ تو لوگوں نے رکھے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان سے دعا کراتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے دل کی تسلی آپ جہاں سے بھی کرائیں، لیکن اس کو ایز اے ہیبٹ نہ بنائیں. کر لیں کبھی ٹھیک ہے، کبھی خود بھی کریں، کچھ نہ کریں. کیونکہ آپ آگے پڑھیں گے کہ جو خود اپنے لیے دعا نہیں کرتا، اس کو دوسرے کی دعا بھی نہیں لگتی. یہ قسم کا کبر اور تکبر ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کبھی کوئی کہے تو کر دے، لیکن اس میں ایگزیجریشن پھر نہیں ہونا چاہیے. دعا میں کافروں کے لیے ہلاکت اور بربادی مانگنا جائز ہے. کیا میں اور آپ مانگیں گے؟ نہیں، بلکہ دیکھتے ہیں. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم عيني
اللهم عيني
بسبع كسب يوسف
بسبع كسب يوسف
وقال اللهم
وقال اللهم
عليك
عليك
بأبي جهل
بأبي جهل.
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں کے خلاف بد دعا فرمائی، یا اللہ ان پر حضرت یوسف کے زمانے کی طرح 7 برس کا قحط بھیج کر میری مدد فرما. اور یہ بھی فرمایا، یا اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے. اسے بخاری نے روایت کیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا کب مانگی گئی؟ جب مکی دور کا خاتمہ تھا اور بالکل آخری حالات ہو چکے تھے، اور ان لوگوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود مانگی تھی. آپ ایک لیڈر بھی تھے، آپ ایک بڑے بھی تھے، اور آپ اتنے مصائب سے گزر چکے تھے، اس کے باوجود آپ نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ گلیوں میں اور اس طرح کی بددعائیہ باتیں کرو. آج کے دور میں ہم چاروں طرف جب کفر کو دیکھتے ہیں تو دل میں تڑپ تو آتی ہوگی لوگوں کے بھی. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی ہلاکت کی دعا کریں، ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں. جملہ لکھ لے. شاید میرا یہ جملہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا کہ ہم عام لوگ اس طرح سے ایکسپلائٹ کر کے بد دعا مانگنے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام کی جو جنگ ہے نا، یا اسلام کا جو ہدف ہے نا، وہ کافر کو مارنا نہیں ہے، کفر کو مارنا. آپ کفر کے خاتمے کی دعا کریں، اللہ کفر کو ختم کر دے، اللہ باطل کو ختم کر دے، اللہ شرک کو ختم کرے، یہ تو مانگیں، لیکن آپ یہ اگر کہیں گے نا کہ کافر ہی مر جائیں سارے، مشرک ہی مر جائیں، تو پھر آپ نے شہادت حق کی گواہیاں نہیں دی. ہم داعی دین ہیں، ہم دنیا میں اللہ کا پیغام انسانوں کو دینے والے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کسی کافر کے مرنے کی دعا، جیسے کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو کے کہ اللہ کرے سارے مریض ہی مر جائیں، اللہ کرے سارے مریض مر جائیں، کیسا لگے گا وہ ڈاکٹر؟ ہاں ڈاکٹر کا کیا کام ہے کہ وہ مرض ختم کرے. وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے ذریعے سے یہ بیماریاں ختم ہوں، میرے ذریعے سے یہ جراثیم مر جائیں. تو ہم آج امت مسلمہ بعض ایکسپلائٹڈ لیڈرز کے ہاتھوں میں آ کر اس قسم کی بیکار باتیں کرتے ہیں. ہمارے اپنے ملک کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے فلاں ملک مردہ باد، اللہ فلاں کو ڈبو دے، فلاں کو مار دے، فلاں کو ختم کرے. ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں بہت سارے مسلمان بھی رہتے ہیں. اگر کسی ایسے کافر ملک میں جو واقعی دوسروں پہ ظلم بھی کر رہا ہے، اگر وہاں زلزلے آتے ہیں یا وہاں طوفان آتے ہیں کہ تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. تو لہٰذا بربادی کی دعا کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جو غلط کام کرتے ہیں نا لوگ، کافر یا ملک بڑے، اللہ کی پکڑ میں خود ہی آ جاتے ہیں. یہ آپ اللہ کے بے لاگ اصول کو زندگی میں دیکھیں گے کہ جو آج کسی پہ ظلم کرے گا کل اس پہ ضرور ہوگا، جو آج کسی کے اوپر زیادتی کرے گا اس پہ ضرور ہوگی. تو پھر اللہ کے معاملات کو اللہ پہ چھوڑیں. ہاں کبھی ایسے صریحاً حالات ہو جائیں جیسے کہ بالکل مطلب ایک نہتے شہریوں پہ قتل یا جنگ کی کیفیت ہے، تو پھر ایک حالات کا تقاضا الگ ہوتا ہے، اور اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگی اور نمازوں میں دوسروں کے ساتھ بھی پڑھی. تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کرنا جائز ہے. ان ابی ہریرۃ قدمت طفیل بن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال یا رسول اللہ ان دوسن، یہ ان کے قبیلے کا نام تھا، قد اسد و ابت فد اللہ علیہ فظن الناس انہ یدعو علیہم فقال اللہم احد دوسن وقتی بہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، بس آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے. یہ بہت اول دور میں مسلمان ہونے والوں میں تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دور جاہلیت میں غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کچھ دلوں کو بالکل چن کے رکھتا ہے، چاہے انہیں قرآن پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو، ہدایت کا کوئی سورس ان کے پاس ہو کہ نہ ہو، فطری طور پر وہ غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. تو یہ تو طفیل دوسی انہی میں سے تھے. جب انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں سنا تو سنتے سناتے آگے، اور یہ وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا پروپیگنڈا سنا ہوا تھا کہ جو بھی مکہ میں آتا تھا تو سڑکوں کے کناروں پہ لوگوں کو کھڑا کر کے بتاتے تھے کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک دیوانہ آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کی سوچ بدل رہا ہے اور ان کو باپ دادا کے دین سے دور کر رہا ہے. تو یہ کہتے میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میں اپنے کان میں روئی ٹھوس لی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی باتوں کے سحر میں آ جاؤں. پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ اس کو سنوا دیتا ہے جو سننا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو اللہ کے نبی وہاں کچھ پڑھ رہے تھے قرآن. میرے دل میں خیال آیا کہ لو میں کتنا چھوٹا بن گیا، میں تو سردار ہوں اپنے قبیلے کا، سمجھدار ہوں. شاعر تھے یہ، بہت بڑے ادیب تھے، اور یعنی ان کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں بھی آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لو میں ذرا سن کے تو دیکھوں کیا کہتا ہے، کیا ہوگا بھلا مجھے، کہ میں کوئی بچہ ہوں کہ جو کسی کی باتوں میں آؤں گا. اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک کان کی روئی نکال دی اور اللہ کے نبی کی آواز کا رس میرے کانوں میں گلنے لگا، میں نے دوسری روئی بھی نکال دی، اور اس کے بعد بس زبان پہ ایک ہی کلمہ آیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں سے پھر جب ایمان لے کر گئے واپس اپنی بستی میں گئے تو بستی کو دعوت دی، کیونکہ جس کا اپنا دل بڑا صاف ہوتا ہے نا، جو تعصبات سے پاک ہوتا ہے، جو مسلکوں اور فرقوں اور گروہ بندیوں اور جکڑ بندیوں سے پاک ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات اچھی ہے. جا کے قبیلے کو بھی کہا، وہ ابھی اپنی روایات کے غلام تھے، ابھی باپ دادا کے نام پہ اور اپنے رسم و رواج اور ایک خاص لائف سٹائل کے عادی تھے، انہوں نے انکار کیا. ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ مسلمان نہیں ہو رہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں. اور یہ مکہ کے دور کا شروع کا دور ہے. صحابہ کرام سمجھے کہ اب رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے، جذباتی ہوتے تو مانگ ہی دیتے، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ. اسے بخاری نے روایت کیا. اور آپ کو پتہ کہ اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا تھا، کہ دوبارہ جا کے پھر بھی انہوں نے ہتاوت دی اور قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے. ہمارا دین محبت سے پھیلتا ہے، تعصب سے، غصے سے. تو آپ کے اپنے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، غیر کیسے مانیں گے جو آپ کی زبان نہیں سمجھتے، جو آپ کا رنگ رنگ، جنہوں نے آپ کے کلچر کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اسلام کو نہیں دیکھا. تو دعائیں شروع کر دیں ہدایت کی، اپنے ارد گرد والوں کے لیے دعا مانگیں. یقین کریں اگر صرف 5 لوگ اپنے ارد گرد لوگوں میں سے دیکھیں، مثال ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی میڈ آتی ہیں ان کا نام لے لیں، پھر آپ اس کے ساتھ اگر کوئی پوسٹ مین آپ کے گھر میں آتے ہیں، کوئی گراس کٹر آتے ہیں، یا جو بھی آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے اسکول، کالج یا جابس پہ، جہاں بھی لوگ واقف ہیں، آپ اپنی عادت بنا لیں ایک ہفتہ آپ نے 5 لوگوں کی دعا کرنی ہے، یا ایک دن، ایک دن کی. وہاں 7 لوگ ہیں آج کے لیے، صرف آپ مثال ہے کہ کوئی ریٹا ہے تو آپ دعا کریں اللہ مختی ریٹا، اللہ مختی ریٹا. تڑپ کے تو دیکھیے، یقین کریں ہمارا اپنا دل نہیں ہلتا ان لوگوں کے لیے. کسی ایک بندے کو فوکس کر کے دعا کریں، پھر دوسرے کی مانگیں، پھر تیسرے کی، پھر اسی طرح گروہوں کو، پھر اداروں کو، پھر کمپنیوں کے نام، بڑے بڑے اسٹوروں کو دیکھا کریں. میں تو کئی لوگوں کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے اتنا اسٹیبلش کیا ہوا اپنے آپ کو، اور اتنے وہ مطلب کامیاب ہیں، سکسیزفل ہیں، تو میں کہتی ہوں اللہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں، سچے مسلمان ہو جائیں، تو اسلام کو کتنا فائدہ ہو. اس سے بڑے بڑے چرچز کے پاس سے جب گزرتی ہوں تو دل سے تڑپ نکلتی ہے کہ اللہ ان جگہوں کو اپنے لیے چن لے، اے اللہ ان جگہوں کو اپنے دین کے لیے چن لے. مسلمانوں میں ایسے ایسے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا، ان کے لیے دعا کریں، تڑپا کریں، مانگا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے لفظ نہ بھی نکلیں، آپ کے دل کی تڑپ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں پھر اثر ڈالے گا. پھر اگلا ہے دعا میں اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کو وسیلہ بنانا جائز ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کا انکار کر دو، اور وسیلے کے لفظ کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا آج ہماری امت نے کہ صرف اس ایک لفظ سے لوگ بٹ گئے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، چھوٹی چھوٹی بدلیاں بن گئے، اور نہ ایک گہرے بادل کی شکل بنے اور نہ برسے، ہر بندہ چھوٹی سی بدلی ہے، اس میں ایک مسئلہ وسیلے کا ہے. تو آئیے دیکھیے کہ وسیلہ جائز ہے کہ نہیں. بالکل جائز ہے، لیکن کس چیز کا وسیلہ جائز ہے؟ جس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا، پھر اللہ کے اسماء حسنہ کا، پھر آپ کی اللہ کی صفات کا. اگلی روایت میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور اس پہ ہم سورۃ مائدہ کی آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ میں ڈیٹیل سے بات کر چکے. 10-12 چیزیں ہم نے لکھی تھی کہ وسیلہ مانگ سکتے ہیں، کوئی وسیلے کا انکار نہیں کرتا، لیکن غلطی جو کھاتے ہیں لوگ وہ اس کے اندر ایگزیجریشن کی ہے. تو آئیے اس روایت کو دیکھتے ہیں. ان عبداللہ ابن بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہما عن ابیہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو وہو یقول اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قال فقال والذی نفسی بیدیہ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حضرت عبداللہ بن بریدہ الاسلمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے، عبداللہ بن اسلمی کے باپ کہتے ہیں کہ یہ دعا سن کر رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آدمی نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنے پیارے اللہ کے نام ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے قاری جبریل کی ایک دعا بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پورے ناموں کو ساتھ ساتھ لے کے دعا مانگی بھی ہے۔ اگر موقع ہوا تو آپ کو بریک میں سنائیے گا، یعنی اس کو پڑھتے ہوئے ایک دل میں ذرا روب تاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تو الحنان ہے تو المنان ہے، اس طریقے سے انہوں نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ الاؤڈ ہے۔ ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا، اذا کربہ امر قال، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج یا مصیبت پیش آتی تو یوں دعا فرماتے، اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیرے آگے فریاد کرتا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، غم دکھ میں، اور بی رحمتکا میں جو با ہے یہ وسیلے کی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ دعا میں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بینما ثلاثۃ نفر یتماشون اخذہم المطر فمالوا الى غار فی الجبل فانحط على فم غارهم فانحطت على فم غارهم۔ تھوڑا سا مشکل ہے نا، پھر پڑھیں۔ فانحطت على فم غارهم سحرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رخت عليهم فخلبت۔ صرف ایک اس لفظ کو دیکھیں نا، فخلبت عربی کا، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے اردو میں پورا ایک جملہ ہے، پھر میں ان کو دودھ پلاتا تھا۔ یعنی صرف آپ کو روک کے اس لیے بتایا کہ عربی زبان دیکھیں کتنی جامع ہے، کہ کسی کو ایک بات جو ایک پورے جملے میں دوسری زبان میں کہی جاتی ہے، عربی زبان میں صرف ایک لفظ میں۔ فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما
اخبرهما
من نومهما
من نومهما
واكره
واكره
ان ابدا
ان ابدا
بالصبية قبلهما
قبلهما
والصبية
يتداغون
عند قدمي
عند قدمي
فلم يزل
فلم يزل
ذلك
ذلك
دأبي
دأبي
ودأبهم
ودأبهم
حتى طلع الفجر
حتى طلع الفجر
فإن كنت تعلم أني
فإن كنت تعلم أني
فعلت ذلك ابتغاء
فعلت ذلك ابتغاء
وجهك
وجهك
فافرج لنا
فافرج لنا
فرجة
فرجة
نرى منها السماء
نرى منها السماء
ففرج الله لهم
ففرج الله لهم
فرجة
فرجة
حتى
حتى
يرون منها السماء
يرون منها السماء
وقال الثاني
وقال الثاني
یہاں روک کے پوچھتی ہوں آپ کو صرف عربی پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حدیث پہلے سنی ہوئی ہے اگر آپ نے اردو ترجمہ نہیں پڑھا آگے تو آپ کو نہیں پتہ چلا کتنا کو پتہ چلا ہاتھ کھڑے کرے ایک دو تین چار ٹھیک ہے چلیے وقال الثانی
وقال الثانی
اللهم انه کانت
انه کانت
لابنة
ام
أحبها
أحبها
كأشد
كأشد
ما يحب الرجال النساء
ما يحب الرجال النساء
فطلبت إليها
فطلبت إليها
نفسها
نفسها
فأبت
حتى
حتى آتيها
آتيها
بمية دينار
بمية دينار
فسعيت
فسعيت
حتى
حتى
جمعت مية دينار
جمعت مية دينار
فلقيتها
فلقيتها
بها
بها
فلما
فلما
قعدت بين
قعدت بين
رجليها
رجليها
قالت
قالت
يا عبد الله
يا عبد الله
اتق الله
اتق الله
ولا
ولا
تفتح الخاتمة فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم
اللهم فإن كنت تعلم
أني قد فعلت ذلك ابتغاء
أني قد فعلت ذلك ابتغاء
وجهك
وجهك
فافرج لنا منها
فافرج لنا منها
ففرج لهم فرجة
وقال
الآخر
وقال الآخر
اللهم إني كنت استأجرت
اللهم إني كنت استأجرت
یہ لفظ کہیں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا اس سے ملتا جلتا استأجرت ذہن کو فوراً سوچا کرے کھنگالا کرے ملتا جلتا ہے یہ نہیں لیکن اسی بالکل اسی کی سنس میں جی آپ جی شاباش ویری گڈ جی جہاں سورت قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شعیب کی بیٹیوں نے اسے ایک نے کیا کہا تھا کہ اس کو تستاجر ہو اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے ٹھیک ہے آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہوگا انشاءاللہ اجیرن
بفرقی
ارزن
فلما
قدا عمله
قال
أعطني
حقي
فأردت عليه
حقه
فتركه
ورغب عنه فلم أزل
أزرعه
حتى
جمعت منه
بقرا
ورائيها
فجاءني
فقال اتق الله
ولا تظلمني
واعطني
حقي
فقلت اذهب الى ذلك البقر ورائيها
فقال
اتق الله
ولا
تحزبي فقلت إني لا أخزو بك فخذ ذلك البقرة ورائيها فأخذه فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي ففرج الله عنهم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تین آدمی جا رہے تھے کہ ان کو بارش نے آ لیا، چنانچہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے، غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آ گرا اور وہ بند ہو گئے، چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل سوچو جو تم نے محض رضاء الہی کے لیے کیا ہو اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید یہ مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، نیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے، لفظ چرایا کو آپ اگر غلط اردو میں چرایا کر لیں تو کیا بنے گا؟ تو چرانا یعنی ان کو کھانا کھلانے لے کے جاتے تھے۔ میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریاں دھوتا اور اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا۔ ایک روز جنگل میں دور نکل گیا، شام کو دیر سے گھر لوٹا، والدین اس وقت سو چکے تھے، میں حسب معمول دودھ لے کر ان دونوں کے سرحانے آ کھڑا ہوا۔ میں نے انہیں نیند سے بیدار کرنا پسند نہ کیا اور بچوں کو ان سے پہلے پلا دینا بھی مجھے اچھا نہ لگا، حالانکہ بچے میرے قدموں کے پاس رو پیٹ رہے تھے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم کم از کم آسمان دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا اور اس میں انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی چیز مانگے پھر اتنی ملتی ہے۔ اگر یہ نہ کہتے تو ہو سکتا ہے پہلی ہی صورت میں پورا پہاڑ ہٹ جاتا، تو بعض دفعہ ہم دعا صحیح نہیں کر پاتے، اس لیے پھر ہماری وہ دعا پوری بھی صحیح طرح نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی کوئی بھی دوسرا آدمی کسی عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے، اچھا اس نے یہ کہا نا کر سکتا ہے، ہمارے فلمی گانوں میں کیا کہتے ہیں، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی مبالغے کی حد ہے۔ میں نے اس سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک اسے 100 دینار نہ دے دوں۔ چنانچہ میں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور 100 دینار جمع کر لیے، یعنی اس کی کوئی مجبوری ہوگی عورت کی، اس لیے اس نے پیسوں کا تقاضا کیا۔ میں نے لے کر اس کے پاس آ گیا، جب میں اسے صحبت کرنے لگا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور لگی ہوئی مہر کو نہ توڑ۔ بس میں واپس چلا آیا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ بس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ پھر تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو اپنے کام پر لگایا تھا اور طے کیا تھا کہ تمہیں ایک فرق یعنی تقریباً 8 کلو گرام چاول دوں گا۔ جب وہ کام ختم ہو کر چکا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی، لیکن وہ مزدوری کم سمجھ کر لیے بغیر چلا گیا۔ میں ان چاولوں کے ساتھ برابر کاشتکاری کرتا رہا، یعنی انہی کو ایز اے بیج استعمال کیا اور زمین میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس غلے سے کئی گائیں خرید لیں اور ایک چرواہا رکھ لیا۔ مدتوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر، مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر۔ میں نے کہا، ان گائیوں اور چرواہوں کی طرف جاؤ، یہ سب تمہارا مال ہے۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنی گائیں اور چرواہا لے جا۔ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے، اگر میں نے محض تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے بھی باقی پتھر کو ہٹا دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ کتنی خوبصورت روایت ہے، 20 بار درسوں میں بیان کی گئی ہوئی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی۔ لیکن آج آپ نے عربی الفاظ کے ساتھ پڑھی تو ایک ایک لفظ کا حسن دیکھے. اب دیکھیے کہ کئی مختلف روایتوں سے نا یہ بخاری کی ہے, یعنی آپ کو وہ لفظ بھی سمجھ آ گئے. جو عموماً ہوتا ہے کہ درسوں میں بات چونکہ زبان زد عام کہی جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے, لیکن حدیث ساتھ رکھیں تو آپ کو کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ اخلاص کی بدولت آپ یہ تینوں کام لکھ کے دیکھ لیں, صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے کرے گا. رات کو ماں کے سرحانے دودھ کا کپ لے کے کھڑا ہونے والا کوئی مدر ڈے کا انتظار نہیں کرتا کہ آج مدر ڈے ہے تو مجھے اپنی ماں کے حقوق پورے کرنے ہیں. وہی کرے گا جس کے دل میں حقیقت میں اللہ کا ڈر ہوگا. بچے لپٹ رہے ہیں, پاؤں کے ساتھ ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, وہ نہیں دے رہا کہ میں اپنی عادت ختم نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ دیکھیے کہ دوسرا معاملہ کہ وہ وقت جب ایک انسان انتہائی مجبور ہو جائے نفس کے غلبے سے, اس وقت اس نے اس کو چھوڑا. ایک تو یہ کہ خواہش تھی, ارادہ تھا, حالات ہی نہیں بنے, وہ آسان ہوتا ہے. آپ بالکل گناہ پہ مائل ہوں, پورے سرکمسٹانسز آپ کے ہاتھ میں ہوں, اس وقت اتقی اللہ کہہ کر ایسی چیزوں سے ہٹ جانا, یہ ہے اصل میں اخلاص کی بدولت. اور میں تو یہ تیسرا کام کرنے والے کو حیران ہوتی ہوں. چاولوں کی چند کلو چاول تھے نا, 8 کلو چاول آج کتنے ہوں گے, اور وہ پہلے چھوڑ گیا, اور اس نے یہ نہیں کہا نہیں لیتا تو نہ لے. اس میں یہ سبق بھی ہے کہ اگر اس کا اتنے پہ معاوضہ ہو گیا تھا تھوڑے پہ تو لے لیتا, کیونکہ بعض دفعہ حلال تھوڑا بھی ہوتا اس میں برکت بہت ہوتی ہے. کیونکہ آگے وقت نے دکھا دیا کہ یہی 8 کلو کتنی گائیوں اور کتنے یعنی اور مال کا سبب بنے. تو کبھی کبھی تھوڑا سا پیسہ بھی انسان کو بہت سارا مال دینے والا ہے. اب اگر اتنے سال بعد آیا, یہ 8 نہیں کہتا چلو 20 کلو لے لو جاؤ, لیکن اتنی گائیاں کیوں دی, اس کو تو نہیں پتا تھا. اور ساری حفاظت اس نے کی, اس کی اس نے وہ کام کیا, اس کی پلاننگ تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ جو کسی کا بھی آپ کے پاس ہے, ذاتی پیسہ ہے آپ کے ذاتی کے علاوہ, کسی کا, دوسرے کا, کسی چیز کا, کوئی اللہ کے نام کا پیسہ, یہ اسی طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے جس طرح آپ اپنے کے لیے کرتے ہیں. کچھ چونکہ اپنے بھی پیسے کی حفاظت زیادہ نہیں کرتے, اس کو بھی بے ضرورت استعمال کرتے رہتے ہیں, اسی طرح وہ دوسرے مصارف میں جو استعمال ہوتا ہے اس کی بھی کیئر نہیں کرتے. ایک ہی جگہ 4 اپنا لگتا ہے, اس کا بھی لگتا ہے, ایک گرتا ہے دوسرا بھی گرتا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ برکتیں کہاں سے آتی ہیں جب بندہ ایک ایک قدم پہ سوچ سوچ کے ناپ نوپ کے چلتا ہے. اور اس نے وہ ساری اس کو دے دی, کچھ بھی کہہ سکتا تھا, ہو سکتا ہے اس نے اس میں سے جو چرواہا رکھا اس کا خرچہ پانی نکالا, پھر بھی اس کو اتنا بچ گیا. تو یہ کام جو ہیں تب ہوتے ہیں جب بندے کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. بندوں کی جواب دہی بندوں کو کبھی بھی اس طرح کا متقی نہیں بنا سکتی. تب یہاں آپ دیکھیں انہوں نے اپنے نیک اعمال کی بات کی ہے نا. میں اور آپ بھی تو سوچیں, ہمارے پاس عمل کوئی ہے اخلاص والا؟ جیسے میں نے پیچھے آپ کو ایک دن ذکر کیا تھا کہ زمزم کا پانی ایک ٹوکن کے طور پہ رکھا کریں گھر میں دعائیں قبول کروانے کے لیے, کوئی مشکل ہو تو پیا اور مانگ لی. اسی طرح کوئی نہ کوئی تو اخلاص والے عمل ہم بھی چپکے چپکے رکھیں, اور جب کبھی موقع ہے تو کہ اللہ تعالیٰ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ, کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے وہ کام تیرے لیے کیا تھا. سارے کام دوسرے دیکھتے ہیں, کوئی چپکے کا کام, کوئی اخلاص کا کام, کوئی جان سے, کوئی مال سے, کوئی وقت سے, کوئی اسکل سے, ایسا کر کے چھپا کے رکھ دے کہ کسی مشکل میں اس کو یوز کر کے اللہ سے دعا کروں گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اگلا ہے زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بام نبينا فاسقنا قال فيسقون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط کا شکار ہوتے یعنی بارشیں نہ ہوتی تو حضرت عمر عباس بن عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان سے بارش کی دعا کرواتے, کیونکہ یہ بھی زندہ تھے اور اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا. اور ساتھ ہی کہتے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے تو ہم پر بارش برسا دیتا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے کہتے وہ دعا کرتے اور اس دعا کے وسیلے سے بارش ہوتی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم اپنے نبی اکرم کے چچا کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا ہم پر بارش برسا دے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عباس سے دعا کروانے کے بعد بارش ہو جاتی. اسے بخاری نے روایت کیا. کتنے سوالوں کا جواب ملا آپ کو اس ایک حدیث کو پڑھ کر؟ کتنی گریں کھلتی ہیں. جس وقت حضرت عمر یہ دعا ابن عباس سے کروا رہے تھے، بتائیے کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ موجود تھا؟ مدینہ میں ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کا پلو پکڑ کر ان کے قبر روضے کو پہ جا کے مانگ سکتے تھے نا؟ نہیں مانگا، کیونکہ زندگی میں تھے تو ٹھیک تھے، مانگی اب چچا. اور اب آج کوئی کہے کہ چونکہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے چچا سے مانگا تھا. مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ کیسے مس کنسیپشنز ہوتے ہیں ہمارے برادرز میں، مسلمان بہن بھائیوں میں جو ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن کہاں فرق ہوتا ہے. مثلا اس حدیث کو کوئی کوٹ کرے اور کہ اللہ کے نبی کے چچا کے وسیلے سے عمر نے دعا مانگی، تو آج کوئی دعا مانگنا شروع کر دے کہ چونکہ عمر نے منگوائی تھی دعا ابن عباس کے وسیلے سے تو ہم بھی منگواتے ہیں. تو کیا ہماری سمجھ کا فرق ہوا کہ ابن عباس اس وقت زندہ تھے، آج وہ زندہ ہوتے تو ہم بھی منگوا لیتے. جب وہ زندہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابن عباس سے منگوایا تو آپ بتائیے کہ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے. کتنا واضح مسئلہ ہے. اور آج ہمارے ہاں یہ وسیلے کا موضوع اور توسل اور واسطوں کا موضوع کتنا عجیب غریب کر گیا کہ پیروں کو، فقیروں کو، مریدوں کو اور پیروں کی بیویوں کو اور ان کے کتوں کو اور ان کی بلیوں تک کو وسیلے بنائے جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھا کریں محبت اور چڑ کر دلانے، مجھے تو لگتا ہے آپ مسلمان چڑا کے ایک کام کرتے ہیں. ایک بندہ جب اس بات کے خلاف بولتا ہے تو وہ اس میں بھی ایگزیجریشن کر دے گا، کبھی کبھی وہ کہہ دے گا ہے ہی کوئی نہیں وسیلہ، اور جو یہ وسیلہ کرتا ہے پھر وہ اس مولوی صاحب کو چڑھانے کے لیے تم وہابی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ، اور وہ پھر اس کے ساتھ کرسیوں میزوں کے بھی وسیلے بناتے ہیں. انتہائی ناموافق رویہ، غیر صحت مند لوگوں کی یہ کہانیاں ہوتی ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزیجوریشن سے اور تعصبات سے پاک دین لینے کی توفیق دے کہ ہم قرآن اور سنت کو وہیں رکھے جہاں ہے. اب دیکھیں صرف ٹیمپریچر کا فرق ہی یا تو آپ کے کھانے کو جلا دے گا یا روٹی کچی رہے گی. مناسب ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں تو بریڈ اندر سے پکتی ہے اوون میں، تیز کر دیں گے اوپر سے کالی اندر سے کچی، اور بالکل ہلکا کر دیں گے تو وہ سخت ایک روٹی کی روٹی کیا بن جائے گی. تو دین کے احکامات کو ایگزیجریشن، جذبات، تعصبات سے پاک سمجھ کے لیں گے، انشاءاللہ یہ دین ہمارے لیے نرم روٹی کی طرح مزے کا ہوگا. سخت کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی انٹینسٹی کو لو کر دیتے ہیں. اور یہ کچا اندر سے کب دکھتا ہے؟ اوپر سے بہت ایک پوری پلیٹنگ ہو گئی دین کی اور دینداری ہے، وہ کہہ کے روٹی اوپر سے پکی ہوئی اندر سے کچی ہے. آج دیکھیے دین کے نام پہ یہی سمبلس دکھتے ہیں نا چار، کہ اوپر سے کسی کا دین دیکھا کر مان لیا بات کو، لیکن اصل دین جو ہے کہ جو دل اندر سے لے کے باہر کو پکائے. اور آپ دیکھیں روٹی پہلے اندر سے پکتی ہے پھر باہر سے پکتی ہے. جب آپ فیل کرتے ہیں اون میں کہ روٹی اوپر سے سرخ ہونے لگ گئی اور ابھی اندر کچی ہوگی، آپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ نہیں میں نے ہیٹ تیز کی ہے. تو دین بھی پہلے بندے کے اندر کو بلاتا ہے پھر باہر کو بلاتا ہے. کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں؟ جی الفت جن کا سوال ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سید خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے دعا کرانی چاہیے اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تھے. دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی اس کی دلیل مل جاتی ہے بہت اچھی بات ہے. یاد رکھیے اللہ نے اگر نہیں سننی نا تو نبی کی بھی نہیں سننی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ تین دعائیں کی تھیں جس میں دو مان لی ایک نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے. آپ حضرت سلیمان کی دعائیں پڑھیں گے ایک نہیں مانی. تو سید ہو یا ولی ہو یا پیغمبر ہو، اللہ کے آگے سب محتاج ہیں. کوئی یہ گمان کر لیتا ہے نا کہ فلاں کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، یہ بھی شرک ہے. ہم نے اس کو شرک فی دعا کر دیا. آپ تک کتاب و توحید میں یہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو واللہ اعلم. جی آپ پلیز، کوئی دلیل ہے تو کر لیں. میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی دین کا میسج ہے اس کو آگے اتنے لوگوں تک بڑھا دیں تو دعا قبول ہو جائے گی، یہ مشکل ڈھال ہوگی. مجھے تو نہیں ملی، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کر لے. ٹھیک ہے، اور جی آپ سب سے ہو جاتی تھی پھر، یعنی دعا منگواتے تھے جب لوگ حضرت ابن عباس سے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن کے بارش کر دیتے تھے، ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، خود آپ نے آج پڑھ لیا نا کہ مباح ہے, زندہ انسان سے کہہ سکتے ہیں گمان. اور آپ دیکھیے جس کے دل کو تڑپ لگی ہوتی ہے وہ تو میرے حال کنکروں کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو, یہ تو ایک فیکٹ ہے. لیکن یہ سوچ لینا کہ اس نے کر دی ہے تو پوری ہو جائے گی, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے اس کی زبان کالی ہے, اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, تو یہ صرف ہمارا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. چرچ میں آپ کو کہتا ہے کوئی کہ میرے ساتھ چلو, کیوں کہتا ہے اور وہ کون ہے؟ نہیں وہ کوئی غیر مسلم ہوگا نا چرچ میں چلانے والا. نہیں پوری بات الگ سے آپ بتائیے گا پھر بتائیں گے. آپ اندر چرچ میں گئیں اور پھر مانگی تو آپ نے, دیکھیے کہ یہ سوچ کے اگر آپ نے مانگی ہے کہ اس چرچ میں کھڑے ہو کے مانگنے کی وجہ سے ملے گی تو پھر تو نہیں جائز. آپ ایسے ہی سوچے جیسے یہ سینما ہال ہے, کلب ہے, اور اسی طرح کوئی دکان ہے, مال ہے, اسی طرح چرچ ہے, تو اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. کس نظر سے گئیں یہ ایک الگ تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس یہ کہ آپ اپنی سوچ نہ وہ رکھیں کہ آپ یہاں جا کے گرجوں میں پہنتی ہیں ویسے ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے یہ ریئلی جی. اور کوئی حیرت ویسے کہ لوگ اب گرجوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ سوچیں یہ بات آپ نے کہی تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب سا خیال آیا کہ جب جس مذہب والوں کے چرچز یا جس کو آج اپنی مسجد آپ کے وہ لوگوں کے شادی ہال بننے لگیں تو یہ اس مذہب کے زوال کی علامت نہیں؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت پلس پوائنٹ ہے. ہماری مسجدوں کے ساتھ یہ نہ ہونے لگ جائے ایک وقت ہے, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے بالکل مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلے یہاں پہ رکتے ہیں, یہ ٹاپک پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.